بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرد ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالی نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور مقصد کو پورا کرنا یہ میری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ کل قیامت کے دن حساب لیا جائے گا کہ جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا تھا، تم نے اس مقصد کو پورا کیا یا نہیں. آج عمل کا دن ہے، بدلے کا نہیں. کل بدلے کا دن ہوگا، عمل کا نہیں. دنیا کی مثال کھیتی کی طرح ہے. آدمی کھیت میں محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، ہل جوتتا ہے، اور چار مہینے کی مدت کے بعد اس میں سے وہی غلہ نکلتا ہے جس غلے کے لیے اس نے بیج بوئی تھی. جو بوتا ہے وہی پاتا ہے، یہ اصول ہے. کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے چاول کا بیج بو دیا ہو اور اس میں سے سیب نکلا ہو، کسی نے گیہوں کا بیج بو دیا ہو اور اس میں سے سونا اور چاندی نکلا ہو. گیہوں کا بیج بوئیں گے، گیہوں نکلے گا، چاول کا بیج بوئیں گے، چاول نکلے گا. الغرض، جس پیداوار کے لیے جو بیج بوئی جاتی ہے وہی پیداوار اس زمین سے نکلتی ہے. جو بوتا ہے وہی پاتا ہے. یہی مثال ہے دنیا کی زندگی کی. یہ دنیا، اس کو کہا گیا عربی میں دنیا مزرعۃ للآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم یہاں جو بوئیں گے کل قیامت کے دن پائیں گے. رتی برابر بھی کوئی خیر کریں گے، نیکی کریں گے، تو اس کو بھی پائیں گے. رتی برابر بھی کوئی برائی کریں گے تو اس کو بھی پائیں گے. انسان کو مکلف بنایا گیا، وہ شریعت کا مکلف ہے، پابند ہے. ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے، دین اسلام کے ہم غلام ہیں. جو مومن یہاں غلامی کے ساتھ رہے گا وہ آخرت میں جنت کو پائے گا. اسی لیے کہا گیا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جنت میں آدمی کیسی زندگی گزارے گا؟ جنت خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ ہے. تو یہ کافر کے لیے جنت ہے. کافر من مانی زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے، چاہے حلال طریقے سے کرے، حرام طریقے سے کرے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے. اور مومن ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے کہ قیدی جیلر کا تابع ہوتا ہے، اس کے احکام کو مانتا ہے. مومن بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا تابع ہوتا ہے، اس کو مانتا ہے. تو دین ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور یہ دین نہایت کامل، مکمل اور جامع ہے. اس میں کوئی کمی نہیں ہے نہ زیادتی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا، اس میں اب کسی کمی اور زیادتی کا اختیار ہمیں نہیں ہے. ہم عبادات میں، دین پر چلنے میں، اسلام کی شریعت کے مکلف ہیں، پابند ہیں. دین ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے. مثال کے طور پر فجر میں فرض رکعت دو ہیں. اگر ہم دو کی جگہ 20 رکعتیں پڑھیں گے تو قیامت تک ہماری فجر ادا نہیں ہوگی. اس لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا دو پڑھیں, اب دو کی جگہ تین بھی نہیں پڑھ سکتے, ایک بھی نہیں پڑھ سکتے. معلوم ہوا ہم شریعت کے مکلف ہیں, اپنی خواہشات کے نہیں. دین میں اپنی خواہشات کو داخل کر لینا اور اس کو دین سمجھنا یہ بدعت ہے, اور بدعت کو گمراہی قرار دیا گیا. حضرت عائشہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم میں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, اگر کوئی شخص ہمارے دین میں ایک نئی بات داخل کرے, دین کے اندر زیادتی کرے, وہ زیادتی جس کا تعلق دین سے نہیں ہے, شریعت سے نہیں ہے, تو وہ عمل مردود ہے. اور مسلم کی روایت میں ہے, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, اگر کوئی ایسا عمل کرے کہ اس پر ہمارا دین نہیں ہے, ہماری شریعت نہیں ہے, ہماری سنت نہیں ہے, ہمارا طریقہ نہیں ہے, تو وہ مردود ہے. یاد رکھیے دین کی بنیاد دو ہے, ایک ہے کلمہ لا الہ الا اللہ, اور دوسرا ہے اسی کا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو زبان سے بھی کہنا ہے, دل سے بھی ماننا ہے, اور پھر زندگی اسی کلمے کے مطابق گزارنی ہے. یعنی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ, یہ ہے دین. ہم اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی پروڈکٹ, اپنی طرف سے کوئی چیز دین میں داخل کریں گے تو یہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا. اس لیے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ دین کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے احکام, قرآن و سنت, احادیث مبارکہ, جو جس کو صحابہ نے پوری دنیا میں پھیلایا اور ان کی قربانیوں سے ہندوستان تک دین پہنچا, افریقہ تک دین پہنچا, یورپ تک دین پہنچا, دنیا کے کونوں کونوں میں دین صحابہ کی قربانیوں سے پہنچا, اور یہ دین علماء دین کے ذریعے سے اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے, اپنی اصلی شکل پر اس کو باقی رکھا. یہ دین کی خصوصیت ہے, ورنہ جتنی شریعتیں اس سے پہلے آئی تو ان شریعت کے ماننے والے احبار و رہبان نے, احبار و رہبان سے مراد اس شریعت کے علماء نے, اس دین کو بگاڑ دیا, لوگوں سے پیسے خرید کر اعمال کو بدل دیا, احکام کو بدل دیا. مثال کے طور پر ایک خاندان, بڑے خاندان کی لڑکی چوری کرتی, اس کو سزا دینے کے بجائے اس شریعت کے علماء پیسے لیتے تھے, وہ پیسے کے بدلے غلط فتویٰ دیتے تھے کہ اس کو شریعت میں سزا نہیں ہے, معاف ہے یا کوئی ہلکی سزا. پھر کہ اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ سارے ادیان جو سماوی تھے, آسمانی تھے, وہ تحریف کا شکار ہوئے, وہ تبدیل کر دیے گئے. یہودیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا, عیسائیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا, کیونکہ آسمانی مذہب تھے اور حق پر تھے, لیکن ان کے ماننے والوں نے, ان کے علماء نے اس میں تحریف کی صورتیں پیدا کی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا, اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اسی لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم اس دین پر قائم رہے جو دین صحیح ہو, شریعت کے مطابق ہو. افسوس کہ آج مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے نے دین کے اندر بدعات کو شامل کیا, نئی نئی چیزیں داخل کر دی جو دین شریعت کا حصہ نہیں ہے. اسی میں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں آج عرض ہے. اس وقت ہم لوگ رجب کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں, اور آج رجب کی 5 تاریخ ہے, اور رجب ایک محترم مہینہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی رجب کی حرمت مانی جاتی تھی, جاہل عربوں کے پاس بھی, اور اس حرمت کو, اس تقدس کو شریعت نے باقی رکھا, اسلام نے باقی رکھا. لہذا قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر, کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے. منہا 4 حرم, اس میں سے 4 مہینے بڑے محترم ہیں, یعنی اس کا احترام شریعت میں ہے, قرآن نے اس کے احترام کو باقی رکھا ہے. اور جو جن چیزوں کو اللہ نے اس کے احترام کو باقی رکھا ہے, اس کا احترام کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ, سورہ حج میں آیت موجود ہے, جو اللہ کی محترم کی ہوئی چیزوں کی عزت کرتا ہے, اس کا احترام کرتا ہے, تو وہ احترام اس کے حق میں بہتر ہے اس کے رب کے پاس. تو جو چیزیں محترم ہیں شریعت نے محترم قرار دیا, اس کی عزت اس کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے, اللہ کے شعائر کا احترام ہونا چاہیے. اس لیے کہ دل کے تقوی کی علامت ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے عزت کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی بات ہے. تو احترام ہونا چاہیے. اور یہ چار مہینے جس کو قرآن نے محترم کہا وہ کون سے چار مہینے ہیں, اس کی تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے, متفق علیہ روایت ہے, بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بیان کی. ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض, حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا اس میں کہا زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلی شکل میں آ چکا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. ہوتا یہ تھا کہ جاہلیت میں وہ لوگ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. لڑائی چل رہی ہے اور آنے والا مہینہ مان لیجئے رجب کا ہے تو وہ رجب کے مہینے کو پیچھے لے جاتے تھے, شعبان کے مہینے کو پہلے لے آتے تھے تاکہ لڑائی جاری رہے. عرب لوگ لڑنے کے بہت عادی تھے, آپ نے بارہا سنا ہوگا معمولی باتوں پر جھگڑنا ان کی عادت تھی. تو اپنی لڑائی باقی رکھنے کے لیے جاری رکھنے کے لیے مہینوں کی الٹ پھیر کرتے تھے جاہلیت میں. اسلام نے اس الٹ پھیر کو منع کیا اور حجۃ الوداع کے دن اعلان ہوا کہ زمانہ جس شکل میں اس صورت میں ہونا چاہیے تھا آج روٹیشن کے بعد گھوم پھر کر اپنی اصلی صورت میں پہنچ چکا ہے. ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض منها اربعة السنه عند الله 12 شهرا, فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے پاس 12 ہے. منها اربعة الحرم, چار محترم مہینے. اور پھر ان محترم مہینوں کی تفصیل بیان کی, ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مزر الذي بين جمادی وشعبان او كما قال صلى الله عليه وسلم. فرمایا ایک تو ذو القعدہ, ذی قعدہ کا مہینہ جو رمضان کے فوراً بعد آتا ہے. اس کے بعد فرمایا ذو الحجہ, ذو القعدہ کے بعد ذو الحجہ آتا ہے آخری مہینہ سال کا. اس کے بعد فرمایا محرم, ذو الحجہ کے بعد محرم آتا ہے سال کا پہلا مہینہ. تو ثلاثن متوالیات, یہ تین مسلسل آتے ہیں پہ در پہ, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. اور آخر میں فرمایا ورجب مزر الذی بین جمادی وشعبان, قبیلہ مزر کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ رجب کا مہینہ جو جمادی الاولی اخرا اور شعبان کے درمیان میں ہے. جمادی الاولی اخرا گزر چکا, اب ہم شعبان کے مہینے میں, رجب میں, اور اس کے بعد شعبان آئے گا. تو یہ چار مہینے محترم ہیں, رجب, ذیقعدہ, ذیلحجہ, محرم. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جن مہینوں کو چاہے عزت دے, احترام بخشے, فضیلت بخشے. کبھی اللہ نے اوقات کو فضیلت بخشی, کبھی اللہ نے دنوں کو فضیلت بخشی, کبھی اللہ نے مہینوں کو فضیلت بخشی, کبھی اللہ نے جگہوں کو فضیلت بخشی, کبھی اللہ نے امتوں کو فضیلت بخشی, کبھی اللہ نے اشخاص کو فضیلت بخشی, کبھی اللہ نے نبیوں کو فضیلت بخشی, صحابہ میں وہ درجہ رکھا فضیلت کا. تو یہ اللہ کا اصول ہے کہ سب ایک نہیں ہے, کوئی اللہ کے پاس زیادہ مقرب ہے, کوئی اس سے کم ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور اس کا معیار تقوی قرار دیا گیا کہ اس کی بنیاد پر اللہ کے یہاں فضیلت ہے. تو جب اللہ کے ان اوقات کی, ان مہینوں کی فضیلت رکھی ہے, تو کبھی تو یہ فضیلت عبادت کی وجہ سے ہوتی ہے, اور کبھی اس فضیلت میں کوئی خاص عبادت کا دخل نہیں ہوتا, یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. ان چار مہینے جو محترم قرار دیے گئے ہیں, اس میں کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے جو شریعت نے بیان کیا ہو. حج کا زمانہ آتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر مخصوص نمازیں پڑھتے ہیں لوگ, یہ بدعت ہے, شریعت نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا. کچھ خاص راتیں ہوتی ہیں, بالخصوص 27 رجب کی رات, اس کو لوگ شب معراج سمجھ کر پوری پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں. کوئی شریعت کے اندر اس سلسلے میں رہنمائی نہیں ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ نبی کی زندگی میں ہے, نہ صحابہ نے بیان کیا, نہ علماء نے اس کو صحیح قرار دیا, بلکہ اس کو عبادت کے ساتھ مخصوص سمجھنا اور ان راتوں کو, ان دنوں میں مخصوص قسم کی عبادتیں, نمازیں پڑھنے کو علماء نے بدعت کہا ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معراج کی رات 27ویں شب کو ہوئی ہے. ہم نے گزشتہ سال بھی آپ سے عرض کیا تھا اس کی تخصیص نہیں ہے. 10 اقوال ہیں علماء کے اندر کہ کس رات ہوئی ہے. مشہور قول تو 27ویں رجب ہے لیکن 10 اقوال ہیں. اس کے علاوہ بھی اور باتیں علماء نے بیان کی ہے, اس رات میں بھی, اس رات میں بھی, اس رات میں بھی, اس رات میں بھی تفصیلات اس کی موجود ہیں. کوئی متفق بات نہیں ہے کہ اسی رات میں ہوئی ہے معراج. اچھا مان لیجیے اسی رات میں معراج ہوئی تو پھر اس کے اندر مخصوص قسم کی عبادتیں کہاں سے آ گئی؟ تو عبادات توقیفی ہیں, یعنی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بیان کیے وہ عبادات ہیں. عبادات اس کو نہیں کہتے جو ہم اپنے ہاتھ سے گڑ لیں, اس کا نام بدعت ہے. اور یہ فتنوں کا دور ہے. ارباز بن ساریہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک بلیغ نصیحت کی, جامع گفتگو, ایسی تقریر کی کہ اس کی صورتحال یہ بیان کی کہ وجدت منها القلوب وظرفت منها العیون, دل لرز اٹھے, آنکھیں بہ پڑی, ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی الوداع کہنے والے کی نصیحت ہے, دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہے. اس موقع پر صحابہ نے اس کیا کہ صحابی نے ہمیں وصیت کیجیے, بہت ساری باتیں اس وقت فرمائی اور پھر آخر میں یہ بات کری فَإِنَّهُ مَنْ يَشْمِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تو جمعے سے جو شخص زندہ رہے گا نا بعد میں وہ بہت سارے اختلافات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. ان اختلافات کے دور میں, ان فتنوں کے دور میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. ان فتنوں کے دور میں میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. دین ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے, نبی کے طریقے کا نام ہے, اللہ کے احکام کا نام, انہوں نے جیسے بتایا اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, پھر کہا بدعات سے بچتے رہنا. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, ہر بدعت گمراہی. اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, بہت سارے کام ہوتے ہیں جو رجب کے مہینوں میں گھروں میں انجام دیے جاتے ہیں. روشن دانوں میں پتہ نہیں کون سی چیزیں رکھی جاتی ہیں, مٹھائیاں رکھی جاتی ہیں, وہ تفصیلات میں بھول گیا جو گزشتہ سال ہم نے آپ سے عرض کیا تھا. کیا کیا سب ہوتا ہے, حلوائی بٹتی ہیں, پتہ نہیں. اگر اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے یہ بدعت ہے, اور رسم سمجھ کر کیا جائے تو یہ فضول خرچی ہے. اس لیے ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آخری بات یہ ہے, رمضان کے لیے دو مہینے باقی رہ گئے, رجب اور شعبان, اس کے بعد رمضان. ایک دعا منقول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ رجب اور شعبان ان دو مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے. اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں رمضان کے آنے پر دل سے خوش ہونا چاہیے کہ روزوں کا مہینہ آ گیا, تلاوت قرآن کا مہینہ آ گیا, اللہ کی طرف رجوع کا مہینہ آ گیا. ویسے سارے مہینے اللہ کے ہیں, سارے مہینوں میں عبادت کرنا چاہیے, لیکن رمضان کو کچھ خاص فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسرے مہینوں کے لیے نہیں ہیں, اس لیے اس پر خوش بھی ہونا چاہیے. آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں, دماغ میں رمضان آتے ہی ایک مصیبت کا تصور ہو جاتا ہے, سر پر پہاڑ ٹوٹتا ہے. رمضان روزے بھی رکھنے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر تو ہمیں خوش ہونا چاہیے, یہ تو اللہ کا انعام ہے. قل بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا, اللہ کے احسان پر, اللہ کے انعام پر تو خوش ہونے کا قرآن دعوت دیتا ہے کہ بھئی اللہ کے احسان پر تو خوش ہو جاؤ. جو بھی احسان ہو, چاہے وہ رمضان کی نعمت ہو, نماز کی نعمت ہو, روزے کی ہو, صدقات کی ہو, زکات کی ہو, حج بیت اللہ کی ہو, عمرے کی ہو, دیگر دوسرے نیک اعمال کی ہو, آدمی کو نیک اعمال کی توفیق پر خوش ہونا چاہیے, مواقع ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ سب کیوں ہوتا ہے وہ بات بتا کر میں بات ختم کر دیتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے عادی نہیں بنتے نماز روزے کے, نتیجہ یہ ہوتا ہے بڑے ہونے کے بعد بھی نماز روزے کی توفیق نہیں ہوتی. اور تجربہ یہ ہے, مشاہدہ یہ ہے کہ جو بچے بچپن سے نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں, موت تک پھر ان کی نماز روزہ نہیں چھوٹتا, ان سے نہیں چھوٹتا. آپ دیکھ لیجیے, آپ ہمارے اسی معاشرے کی مثال دیکھ لیجیے پورے معاشرے میں آپ کو کوئی روزہ چھوڑنے والا نہیں ملے گا. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ 4 سال کے بچے کو روزہ رکھنے کی عادت دی جا رہی ہے, اور جب وہ 6 اور 7 کو پہنچ رہا ہے تو ہمارے یہاں بچہ کیا ہو رہا ہے, پورے مہینے کے روزے رکھ رہا ہے. اب اس کو ہمت بھی نہیں ہوتی. اس کے برخلاف ہم لوگ اپنا جائزہ لیں, کہنا نہیں چاہیے کتنے روزے کھا جاتے ہیں. نوجوان ہیں, ہٹے کھٹے ہیں اور روزے ہڑپ کر جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے نوکری کرنی ہے. میں جیسے نوکری کرنی ذمہ داری ہے, یہ بھی تو تمہاری ذمہ داری ہے, یہ بھی تو تمہارا فرض ہے, یہ بھی تو خدا کی طرف سے حکم ہے. جس کا کھاتے ہیں ہم اسی کے ساتھ نمک حرامی. اس لیے خود بھی نماز روزے کے پابند بنے, اپنے بچوں کو بھی نماز روزے کی پابندی کروائیں. آپ کا بچہ مرتے دم تک نمازی رہے گا, روزے دار ہوگا, دیندار ہوگا. اور اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی, بچہ ہے بول کے چھوڑ دیے, بڑے ہو کر وہ بے نمازی رہے گا اور اس کو روزے سے کوئی تعلق بھی نہیں رہے گا. اب تعالیٰ ہم سب کو موت تک اخلاص, استقامت اور قبولیت کے ساتھ پورے دین پر عمل کرنے اور پورے دین کی طرف ساری انسانیت کو دعوت دینے کی طرف توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.